पहले था तो उसके ऊपर हांडी डाल देते थे कि उसको नजर न आए। रात में बच्चा पैदा था तो हांडी डाल देते, सुबह की रोशनी में रखते ऊपर हांडी डाल देते, और जब हांडी ऊपर रखती तो खप की आवाज आई और हांडी दो टुकड़े होकर आधी इधर गिर गई आधी इधर गिर गई। और माँ ने देखा तो आपकी पूरी आंखें खुली हुई थी, चंद मिनट चंद घंटों का बच्चा आंखें नहीं खुला करता, उसकी आंखें बंद होती, आपकी पूरी आंखें खुली थी, आप आसमान की तरफ देख रहे छत की तरफ देख रहे। फिर माँ ने उठा गोद में लिया, हैरान ये क्या चक्कर है, ये कैसा बच्चा है, खुद भी औरत है बच्चों को देखा पैदा होते हुए, ये अपना बच्चा पैदा हो, ये कैसा बच्चा पैदा हो रहा है, और उनसे इसका अंदाजा निकाला। हल्का बात कहने लगे जोर से, ईमान लाने के बाद की बात, या रसूल अल्लाह मुझे पता था आपकी बड़ी शान होगी। आपने कहा वो कैसे, कहने के एक दफा आप चारपाई पे लेटे हुए थे, ऊपर ऐसे चांद चमक रहा था, तो जब बच्चे हाथ पांव हिलाते हैं कभी यूं करते हैं कभी यूं करते, तो मैंने एकदम क्या देखा कि जब आप हाथ यूं करते थे तो चांद आपके हाथ के साथ यूं हो जाता था, तो जब आप यूं करते थे तो चांद यूं हो जाता था, तो आपके हाथ के इशारे पर चांद इस तरह इस तरह इस तरह गर्दिश में था। तो आपने फरमाया कैनल कमर यो नागीनी व यो हाकीनी, वो असल में चांद मुझे लोरियां देता था, मुझसे बातें करता था और मुझे रोने से रोके रखता था, यमनौनी मिनल बका, मुझे रोने से रोके रखता था। ये दो जहान का सरदार आ रहा है, कायनात का दूल्हा आ रहा है, फख्र कायनात आ रहा है और वजह कायनात आ रहा है, जिसके तुफैल ये सब रंगीनियां, जिसके तुफैल ये जमीन आसमान की गर्दिश, जिसके तुफैल लैलो नहार का सिलसिला, जिसके तुफैल बारिशों में बारिशों की आमद, दरियाओं का बहना और मौसमों का बदलना, ये इतनी बड़ी शान वाला तो किसी सोने के महल में पैदा होता, किसी बड़े खूबसूरत बादशाह के बेगम का के घर में पैदा होता। देखो भाई ऐसा यतीम कि जो दाया आए वो लेने से ही इनकार कर दे, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। दस औरतें आई हैं कबीला बनू साद की और वो बच्चे हुजूर को छोड़ जिंदगी दुख दर्द में गुजारी, मौत से तीन चार दिन पहले बाहर निकले, मिंबर पर आए, कलो वो मैंने तुमने जिंदगी दाशे भी कमजोर, तो ये देर से पहुंचे, ये भी आई, पता चला यतीम है कहीं नहीं, मैं नहीं लेती, छोड़ के चली गई। सारे मक्के का चक्कर लगाया, उन बच्चे पहले ही चले गए थे, कोई ना मिला, तो उनके खाविंद कहने लगे खाली जाने से बेहतर है वो यतीम को साथ ले ले, चलो और नहीं तो उन्हें अजर मिले। तो फिर लौट के आई मेरे भाइयों, ओहो जैसे मेरा नबी यतीम आया और कोई दाया उसको लेने को तैयार नहीं थी, आज उसका दीन यतीम हो गया है, कोई उसको लेने को तैयार नहीं। शेखपुरे का ताजर हो या लाहौर का ताजर, शेखपुरे का सियासतदान हो या मुल्तान का, शेखपुरे की खातून हो या वो कराची की, वो दीन यतीम हो चुका है, जैसे उसको कोई लेने पे तैयार नहीं था। नौजवान नस्ल इनकारी, बूढ़े इनकारी, सियासतदान इनकारी, वकील इनकारी, जज इनकारी, ताजर जिंदार, रेड़ी वाले, बकरी चराने वाले, दूध पालिश करने वाले, सिर्फ मालदारों की बात नहीं कर रहा, ये नौहा तो सारी उम्मत पर है कि क्या गरीब क्या अमीर, जैसे अल्लाह के नबी का दीन यतीम, अल्लाह का नबी यतीम पैदा हुआ था, कोई दाया लेने को तैयार न थी, आज उसका दीन यतीम है, कोई लेने को तैयार नहीं। दुकानदारों से कहो सच बोलो, कहीं तजारत के बाद अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब मेरी आंखें ठंड, कहो सच बोलो, कहते हैं मुकदमा नहीं जीत सकते। सियासतदानों से कहो सच बोलो, कहते हैं सियासत नहीं चल सकती। यतीम हो गया, लेकिन जैसे दाई हलीमा ने यतीम को गोद लिया था और उसका घर बरकतों से भर गया था, आज इस यतीम दीन को जो गोद में लेगा अल्लाह उसके घर को बरकतों से भर देगा। झूठ भी आजमा लिया, सूद भी आजमा लिया, जुल्म सितम भी आजमा लिया, अपने नफ्स की गुलामी को भी आजमा लिया, अब कछु अब अल्लाह के नबी के दीन को आजमा लें। जो हजरत अय्याश हलीमा ने गोद में लिया, खुश्क छाती थी, दोनों छातियों में दूध उबलने लगा, एक तरफ लगाया पिया, दूसरी तरफ लगाया इनकार कर दिया, क्यों नहीं पिया। एक और बच्चा था अम्मा हलीमा का, वो भी दूध पीता था, इस उम्र में भी अल्लाह ताला अपने नबी को अदालत पे खड़ा किए हुए, منہ بند کر لیا نہیں دیا, اپنے دوسرے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل کامل اکمل قیامت تک کے لیے نمونہ. کسی نبی کی زندگی ایسے محفوظ نہیں, کسی نبی کا علم محفوظ نہیں, کسی نبی کے لیل و نہار محفوظ نہیں. یہ ہمارا نبی ہے جس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. نسب آپ کا محفوظ ہے جو کسی انسان کا نہیں محفوظ, کسی کا نسب محفوظ نہیں آدم علیہ السلام تک. ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے درمیان 10,000 سال ہیں, اور کسی ایک جگہ بھی آپ کے کسی ایک باپ دادے پردادے کا نام تاریخ میں گم کر سکی, نہ ماضی چھپا سکا, نہ لیل و نہار کی گردش میں گم ہو سکا. بلکہ عبداللہ سے لے کر آدم تک یوں سلسلہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد المناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن نظر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اد, بن حمیثہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قمیان, بن عبی, بن عوق.
ایک جھولی پھیلی ہوئی ہے, ایک ہستی گڑگڑا رہی ہے, اس کی جھولی عرشوں کی طرح.
بن طابخ, بن جاہن, بن ناخش, بن ناخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سندر, بن یسرب, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعیا, بن عیغی, بن دیشان, بن عیسر, بن اقناب, بن ایہان, بن مقصر, بن ناحف, بن جارح, بن سمی, بن نزی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعور, بن فائج, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامی, بن نتوشالح, بن ادریس, بن یارو, بن ملح الاول, بن قینان, بن آنوش, بن شیس, اور بن آدم علیہ السلام.
کوئی نبی ایسی تاریخ نہیں رکھتا. پھر ہمارے نبی کا علم محفوظ ہے. یہ ایک فتنہ ہے جو عربوں میں نہیں ہے, عجم میں ہے, عربوں میں. چونکہ عرب تو اہل زبان ہیں, سمجھتے ہیں. ہم چونکہ اہل زبان ہیں تو ہمیں بے وقوف بنانے میں شیطان کامیاب ہو گیا. حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئی, پتہ نہیں سچی کہ جھوٹ. امام بخاری کی حدیثوں پہ اعتراض, اور امام مسلم کی حدیثوں پہ اعتراض, اور وہ کتابیں جن کو پچھلے 1000 برس سے امت کے اندر قبولیت اور شرف حاصل ہے, پچھلے 1200 سال سے, کیونکہ یہ دوسری صدی کے لوگ ہیں, پچھلے 1200 سال سے جن کتابوں کو امت مسلم تسلیم کرتے چلی آئی. تو یہاں جب انگریز آیا تو اس نے دانے ڈالے, کہیں جھوٹا نبی پیدا کر دیا, کہیں کوئی دجال پیدا کر دیا. اس نے پڑھے لکھوں میں ایک دانہ ڈالا کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی, پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی. لہذا حدیث ہے ہی کوئی نہیں, صرف قرآن ہی قرآن ہے. جو حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ جھوٹی. اب قرآن کے مطابق ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنی عقل سے. چونکہ قرآن تو وہ تو قرآن بھی نہیں سمجھتے. قرآن سمجھنے کے لیے تو اور نہیں تو کم از کم عربی زبان تو جانے, عربی زبان کا بھی پتہ نہیں, صرف ترجمے پڑھ پڑھ کے. کوئی اللہ کے نبی کا بول قرآن کے خلاف بول نہیں سکتا, وہ تو قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے. تو یہ ایک فتنہ اٹھا کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں, پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں, اس میں تو کتنے لوگوں نے گھڑ گھڑ کے باتیں ڈال دی, لہٰذا ہمیں قرآن کافی. اب جب کہا قرآن کافی تو قرآن کو تفصیل نہیں بتاتا. قرآن کب بتاتا ہے؟ 5 نمازیں پڑھو, فجر کا یہ وقت ہے, زہر کا یہ ہے, عصر کا یہ ہے, مغرب یہ ہے, عشاء یہ ہے. قرآن کب بتاتا ہے کہ فجر کی 4 رکعت, زہر کی 12 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 7 رکعت, عشاء کی 17 رکعت؟ یہ کب قرآن بتاتا ہے؟ اور قرآن کب بتاتا ہے کہ نکاح میں ایجاب بھی ہے, قبول بھی ہے؟ یہ کب بتاتا ہے؟ اور زکات 100 میں سے 250 روپے, یہ قرآن کب بتاتا ہے؟ حج کے لیے احرام باندھو, یہ قرآن کب بتاتا ہے؟ احرام کی حالت میں کیا کیا کرنا ہے, یہ قرآن کب بتاتا ہے؟ تو اجمال ہے، تفصیل حدیث پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حدیث کو بھی محفوظ کیا اور اس امت کو سند کا علم عطا کیا کہ حضور سے لے کر مجھ تک جو کچھ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کتاب کے ذریعے سے بھی آیا، سینہ بہ سینہ بھی آیا، اور واسطے اور سند سے آیا. ایسے نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کی بات کو کہا جائے یہ حدیث ہے. یہ صرف چونکہ علم حدیث کا پتہ کوئی نہیں، اس لیے یہ بات بیچ میں چل پڑی اور بیچ میں گھس گئی. سفید گھوڑوں میں کوئی کالا گھوڑا شامل ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا، کالے گھوڑوں میں کوئی سفید گھوڑا چلا جائے تو پتہ نہیں چلے گا، سفید کپڑے پہ کالا پیغام لگاؤ تو پتہ نہیں چلے گا. میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا کلام اتنا حسین و جمیل ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر ویسا کلام بنانا چاہیں بنا نہیں سکتے. فرض کرو بنا لیا، فرض کرو بنا لیا. ہم فرض کر رہے ہیں، فرض ہم فرض میں کہہ رہا ہوں ہے نہیں، ہم کہتے ہیں فرض کرو بنا لیا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے سند کا علم رکھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے کیا کیا سمجھا اور پڑھا ہے، انہوں نے اپنے سے، انہوں نے آگے سے. بیچ میں کوئی بات بھی شامل ہونے لگے گی تو ہم کہیں گے یہ ہم نے نہیں سنی، ہم نے نہیں پڑھی، یہ بیچ میں دخل اندازی ہے، یہ بیچ میں روڑا ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دو. میں نے حدیث کو پڑھا محمد عبداللہ، انہوں نے پڑھا خیر محمد، انہوں نے پڑھا محمد انور، انہوں نے پڑھا محمود الحسن، انہوں نے پڑھا محمد قاسم سے، انہوں نے پڑھا عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے پڑھا شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھا شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، اور انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد کنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے امام بخاری محمد بن اسماعیل سے، انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس میں کوئی کیسے گھسائے گا؟ کوئی کیسے گھسائے گا؟ جہاں کوئی گھسانے لگے گا وہیں پتہ چل جائے گا، وہیں پتہ چل جائے گا. آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جن کو یہ نظر اللہ دے گا، وہ کہیں گے یہ غلط ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ کھوٹ ہے، یہ اصل ہے. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہمارے نبی کی تعلیمات میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اور یہ تو آپ کے فرمان ہیں، آپ کے اقوال جو دین ہیں، دین جو چیزیں ضروریات تھیں، ضروریات بھیڑ بکری کھانا پینا وہ تک آپ کا محفوظ ہے. آج تک وہ نہیں کوئی چھپا سکا. مجلس میں بیٹھتے تھے چوکڑی مار کر، کھانا کھاتے تھے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر، یا یوں گھٹنا اٹھا کے، یہ گھٹنا اٹھا کے چوکڑی مار کے کھانا نہیں کھاتے تھے، چوکڑی مار کے کھانا نہیں کھاتے. چوکڑی مار کے کھانا حرام نہیں، کیونکہ بعض موٹے آدمی ہیں تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان باتوں میں شدت اختیار نہیں کی جس میں امت میں تکلیف آئے، لیکن ان کا طریقہ بتا رہا ہوں جس کے کھانے کا طریقہ محفوظ. یا یوں بیٹھتے، یا یوں بیٹھتے اور مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے، باتیں کرتے ہوئے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو اس انگوٹھے کے ساتھ یوں یوں ٹکراتے تھے. بات کرتے کرتے یہ آپ کے ہاتھ کی بے ساختہ حرکت مبارک تھی. تقریر کرتے ہوئے آپ ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے، کبھی ہماری طرح مکے نہیں لہراتے تھے، ہمارے خطیب نہیں مکے لہرا رہے اور کوئی شہ نہ لبے تو میز سے ہی مکہ مار دیں گے. تو کبھی آپ نے ایسے مکے نہیں ہوا میں لہرائے، کبھی ایسے نہیں کیا، کبھی ایسے نہیں کیا، کبھی آستینی نہیں چڑھائی، بلکہ آپ بڑی متانت کے ساتھ بس اتنا ہاتھ کبھی اٹھاتے تھے، کبھی اتنا اٹھاتے تھے. جب کسی سے کو بلانا ہوتا تھا تو انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلاتے تھے. اذا اشارہ بے کفے، جب آپ قدم اٹھاتے تھے تو گھسیٹ کے نہیں اٹھاتے تھے، اذا زال قلعن پورا پاؤں اٹھا کے رکھتے تھے. آپ قدم چھوٹے رکھتے تھے، رفتار تیز ہوتی تھی، آپ کے قدم لمبے نہیں ہوتے تھے. جب آدمی لمبا قدم اٹھائے نا تو اس کے وقار میں کمی آتی ہے، وقار میں کمی آتی. تمہارے نبی قدم چھوٹے رکھتے تھے, رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ آپ عام چال چلتے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہوتے تھے, ایسی تیز رفتار, زمین سکڑتی تھی آپ کے قدموں کے تلے. اور جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا, کبھی آپ نے یوں دیکھ کر نہیں کہا بولو کیا کہتے ہو, کبھی یوں دیکھ کر نہیں کہا بولو کیا کہتے ہو. اگر آپ کو کسی نے ادھر سے بلایا یا رسول اللہ, تو اپنے نبی کا اہتمام دیکھو اور اس کی مسکنت اور آج جی دیکھو. آپ پہلے پورا یوں ہو جاتے, پھر کہتے جی فرمائے. ہائے ہائے ہائے, ہم سے تو نہیں ہو سکا. کسی نے یوں بلایا یا رسول اللہ, تو کبھی یوں ہاں ادھر پورا اس طرح ہوتا جی فرمائے. کہتے جی میں نے آپ سے بات کرنا, تو آپ یوں کرتے جی, یہ آپ کا انداز. اگر ادھر بیٹھا تو یوں کرتے, ادھر بیٹھا تو یوں کرتے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا, کبھی آپ نے نہیں کہا تھوڑی گل کر میں ویل کوئی نہیں, کبھی آپ نے سنتے رہتے ایسے. اتنی باتیں محفوظ ہیں. واسع الجبین آپ کی پیشانی کو شادہ, کف لہیا آپ کی داڑھی گھنی, ازج الحواجب آپ کے ابرو کماندار, اکل العرنین ناک یہاں سے تھوڑا سا اٹھا ہوا, اتنا نہیں کہ بدصورت ہو, اٹھا ہوا, آگے سے باریک نتھنے اوپر یہاں سے اٹھا ہوا. لہو نور یعلو ہو, یہاں ایک نور تھا جو ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا. ادعج العینین آنکھیں آپ کی خوبصورت کالی سیاہ, انجل چمکدار روشن. اہدب یہ پلکیں بڑی لمبی اور حسین, احور سفیدی انتہائی حسین, اشکل لمبی موٹی بھی, لمبی بھی, بعض آنکھ موٹی ہوتی لمبی نہیں, لمبی ہوتی موٹی نہیں ہوتی, موٹی بھی تھی لمبی بھی تھی, اور اس میں سرخ ڈورے تھے, سرخ ڈورے جو سفیدی کو حسین بناتے تھے. چار سال کی عمر میں ایک یہودی نے آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اماں حلیمہ سے کہ بچے کی آنکھوں میں یہ سرخی بچپن سے ہے, بچپن سے ہے یا ابھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا بچپن سے ہے. تو نے ایک دم ان کو پکڑا اور آپ کی کمر سے کپڑا اٹھایا تو مور نبوت نظر آئی, کہنے لگا یہ آنے والا نبی ہے, یہ آنے والا نبی ہے. آنکھوں سے پہچانو تو سرخ ڈورے آپ کو حسین بنا دیتے. اور یہ مشرب اللون, یہ جگہ آپ کی گلابی تھی, سہل القدین نہ ابھرا ہوا تھا آپ کا یہاں سے گوشت, نہ پچکا ہوا تھا, ایسے گول, اس چاند سے زیادہ حسین. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے تھے مسجد نبوی میں, اوپر چودھویں کا چاند تھا, نیچے ہمارا نبی تھا, اور آپ نے سہارا بستی کے کپڑے, دو چادریں سرخ دھاری دار, زمین سفید اوپر دھاریاں سرخ, دھاریاں سرخ, وہ آپ نے اوڑی ہوئی تھی. یہ آپ نے اپنی امت کے مالداروں پہ احسان فرمایا. واہ کیا کریم نبی تھے, ساری زندگی فقیروں والا لباس پہنا, فقیروں والی زندگی گزاری, کبھی کبھی بڑا حسین کپڑا پہنا, بہت بہت عالی شان پہنا. کس لیے؟ اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے, اپنی امت کے پیسے والوں کو گنجائش دینے کے لیے, کہ ان کے پاس پیسہ تو ہوگا, وہ چھپے گا تو ہے نہیں, کیا کرو, اچھا پہننا ہے, اچھا چلو تمہاری خاطر پہن لیتا ہوں. کبھی کبھی آپ نے پہنا تاکہ امت کے مالداروں کے لیے گنجائش نکل آئے. تو اس دن آپ نے وہ حسین چادر زیب تن کی ہوئی تھی, تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کو دیکھتا, تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. بلی الفام ہونٹ بڑے حسین گھڑ کے جیسے بنائے ہیں, منہ تھوڑا سا دہانا چوڑا جو فصاحت کی نشانی, دانت اشنب مفلج باریک جڑے ہوئے, مفلج چار دانتوں میں خلا براقت سنایا, جب ہنستے تھے آپ تو آپ کے دانتوں کا نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا, ایسے نور نکلتا تھا. وسیم قسیم آپ وسیم و قسیم تھے. وسیم کسے کہیں؟ جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ حسین ہو جائے. قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے. بیٹھا ہو تو حسین, کھڑا ہو تو حسین, چلے تو حسن, لیٹے تو حسن, بولے تو حسن, پہلو بدلے تو حسن, غصے میں ہو تو حسین نظر آئے, روتا ہوا تو حسین نظر آئے, مسکراتا ہو تو حسین نظر آئے, ہاتھ ہو تو حسین, پاؤں ہو تو حسین, کمر ہو تو حسین, کندھے ہو تو خوبصورت, داڑھی ہو تو خوبصورت, آنکھیں ہو تو خوبصورت, ناک ہو تو خوبصورت, بھویں ہو تو خوبصورت, ماتھا ہو تو خوبصورت, بال ہو تو حسین. رجل الشعر آپ کے گھنگریالے بال تھے جو کان کی لو تک آتے تھے, اب بال پیچھے سے کٹاتے تھے, آج کی کٹنگ نہیں تھی بالوں کی آج کی, بلکہ ہمارے نبی پیچھے سے کٹاتے, داڑھی کو کبھی کینچی بھی نہیں لگائی, اس طرح تو بات ہے، کبھی کینچی بھی نہیں لگائی، صاحب کی گھنی داڑھی تھی، ایسے سینے پر پھیلی ہوئی تھی، سر میں داڑھی میں ٹوٹل 17 سفید بال تھے، اس کو آپ مہندی لگاتے تھے، اور کأن عنقه جید دنیا فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن لمبی سراہی دار تھی جیسے کسی نے بڑے حسین انداز سے اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے بنایا ہو، اور آپ کا قد درمیانہ تھا لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچا ہو جاتا، کبھی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اونچا نظر نہیں آیا، ہمیشہ ہمارے نبی کا قد اونچا ہوتا اگلے کا نیچا ہوتا، حضرت عباس کا قد میرے خیال میں اتنا تھا کہ میرے اندازہ ہے کہ 9-10 فٹ سے کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے بارے میں آتا جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے حضرت عباس آپ کے چچا، تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے، تو اس لیے وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے، تو جس آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ کے پاؤں زمین پہ لگے 10 فٹ سے کم تو نہیں ہوگا، اللہ ہی جانے کتنا ہوگا، اتنا میں نے آپ کو بتا دیا جو پکی بات ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کے پاؤں زمین پر، وہ بھی کبھی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا قد ان سے اونچا نظر آتا، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے جو محفوظ ہے محفوظ، آپ کو سفید لباس پسند تھا، ہمیشہ سفید پہنا، پگڑی سفید باندھی، سفر میں سیاہ، عیدین کے موقع پر سیاہ، سفر میں سیاہ، جو وہ میل خور ہوتی میل کو، عام زندگی میں آپ نے سفید ٹوپی یا سفید پگڑی کا استعمال فرمایا، کھانے میں آپ کو کدو پسند تھا، کدو ہوتا تو آپ اس کے ٹکڑیاں اٹھا اٹھا کے کھایا کرتے تھے، گوشت میں آپ کو دستی پسند تھا، دستی کا گوشت، حضرت علی نے ہانڈی چڑھائی صاحب نے کہا علی دستی پکڑانا، تو انہوں نے گل گئی تھی نکال کے دے دی، تو آپ نے اس کو کھایا، تو فرمایا دستی پکڑانا، تو انہوں نے دوسری بھی نکال کے دے دی، آپ نے کھائی، پھر ہم نے کہا دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں، آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو نہ بولتا تو جب تک میں کہتا رہتا اس سے دستیاں نکلتی رہتی، تو ایسے بول پڑا، تو اللہ نے ہمیں ایسا خوبصورت حسین جمیل نبی دیا، اب مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ جس امت کو ایسا حسین رہبر ملا ہو پھر اس کے طریقے چھوڑ کر مغرب کے طریقوں پر چلیں، ان کے لباس پہنیں اور ان کی معاشرت میں چلے چلیں، تو بھائی بات بڑے رونے کی ہے، یاری تو نوئی چھولیاں دا وڈ ہویا ہے، ہم کوئی کٹی پتنگ تو نہیں ہے کہ جس کی منزل کوئی نہ ہو، ہماری تو کسی کے ہاتھ میں ڈور ہے جو بلندیوں پہ اڑنا جانتا ہے اور بلندیوں تک پیچ پہنچانا جانتا ہے، جو اپنی ذات میں اتنا بلند ہے کہ عرش بھی اس کی گرد دیکھتا رہ جائے اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی جس کے سامنے اڑتے چلے جائیں اور اللہ کے قریب قاب قوسین ہو کر بھی اللہ اسے کہے اور قریب ہو جاؤ، ایک روایت میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادنو منی اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، جو اتنی اونچی پرواز جانتا ہو ہم اس کے پیچھے نہ چلیں اور مغرب کے اندھیروں کے پیچھے چلیں، سورج مغرب میں ڈوب کر اعلان کرتا ہے مغرب میں نہ آنا یہاں اندھیرا بکتا ہے، یہاں روشنیاں نہیں ہیں، روشنیاں لینی ہے تو مشرق کی طرف جاؤ، تمہارا نبی مشرق میں آیا، تمہارا بیت اللہ مشرق کے وسطی میں آیا، تمہارا آفتاب نبوت مشرق میں فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، کیوں مغرب کی ننگی تہذیب کے پیچھے چلتے ہو، کیوں مغرب کے راگ و رنگ کے پیچھے بھاگتے ہو، کیوں مغرب کی آوارہ تہذیب کو اپنا مرکز بناتے ہو، میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں جن کو ایسا حسین نبی ملا ہو پھر وہ اس کو چھوڑ کر ایسوں کے پیچھے جائیں کہ جن کو اللہ انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ان کو کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم ابل، یہ انسان نہیں ہیں جانور ہیں، تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا کہ جو اپنے محبوب کی اتنی پیاری زندگی کو چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذات کامل بنائی، قرآن کامل دیا، قرآن کامل دیا، کتاب کامل دی، شریعت کامل دی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور بیت اللہ سب سے قبلہ سب سے کامل دیا، علاقہ سب سے کامل دیا، وجود سب سے کامل بخش، نبوت سب سے کامل بخش، شریعت سب سے کامل عطا فرمایا، پیغام سب سے کامل عطا فرمایا، خاندان سب سے کامل تھا جس نے پیدا فرمایا، گھرانہ سب سے اعلیٰ تھا جس نے پیدا فرمایا، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ، دودھ پلانے والے کا نام حلیمہ، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے کہ یہ ابدیت کی پشت سے چلا ہے اور امن کے گہوارے میں پرورش پائی ہے اور حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے، یہ ناموں میں بھی اللہ کی حکمت ہے، تو آپ صفا چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں میری مان لو، اور جواب میں چچا بولتا ہے تبل لکا سائر الیوم علی ہذا جماعتنا، سب سے پہلے مخالف اپنے چچا ابو لہب بولا تو برباد ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. پھر یہ دعوت چلی ہے اور دن اور رات اس میں پسے ہیں، آپ بھی پس رہے اور صحابہ بھی پس رہے، جو جتنا پسا وہ اتنا اوپر چڑھا. بلال سب سے زیادہ ستائے گئے، سب سے زیادہ حضرت بلال کو مکہ میں ستایا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا بلال چلو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، چونکہ عرب میں قانون تھا بیت اللہ کی چھت پہ قریشی کے سوا کوئی نہیں چڑھ سکتا، عرب کا قانون چھت پہ قریشی کے سوا کوئی نہیں چڑھ سکتا. آج مکہ فتح ہو رہا ہے، بلال چلو چھت پہ چڑھ کے اذان دو. مدینے میں پہنچے تو مؤذن کا عزت ملی، میدان حشر میں پہنچیں گے تو آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. میدان حشر میں اٹھیں گے تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لیکن آپ نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور بلال میرے قدموں سے نکلے گا. ملک شام سے نہیں نکلیں گے، ہمارے نبی کے قدموں سے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کامل تقاضا یہ تھا کہ آپ آج موجود ہوتے اور ساری تبلیغ کا کام خود کرتے. آج جہاز موجود ہیں، آپ کو تو خیر جہاز کی بھی ضرورت نہیں تھی، براقی کافی تھا. جہاز موجود ہیں، آپ امریکہ جاتے، آسٹریلیا جاتے، افریقہ جاتے، یورپ جاتے، لیکن سب سے تھوڑا زمانہ 23 سال کا ملا. اور پیغام عالمی ہے، آفاقی پیغام ہے. کون اب پہنچائے گا، کس کے ذمہ ہے یہ پیغام پہنچانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کے توفیل یہ پیغام اس امت کے سپرد کیا، اس کو دنیا میں لے کے پہنچاؤ. اور منا کی چوٹیاں، منا کی وادیاں گواہ ہیں کہ آپ نے پوری امت کو اس کا ذمہ دار بنایا. 13 برس آپ کی محنت ہوئی، فقر فاقہ تکلیفیں. جب چچا ابو طالب انتقال کر گئے اس سے پہلے کوئی آپ کو مارتا نہیں تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد آپ کو بڑی تکلیف آئی. اوپر سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پٹائیاں شروع ہوئیں، پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، پھر ہاتھ اٹھنے لگ گئے. تو آپ فرمایا کرتے تھے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہوئی. تو آپ کے خاندان کا سردار بنا ابو لہب، اس نے بائیکاٹ کر دیا، آپ تنہا رہ گئے. تو آپ قبیلوں کے پاس جاتے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. نبوت کا 11واں سال تھا، آپ رات کو منا میں حج میں گشت کر رہے تھے تو آپ کو 6 نوجوان ملے. عبداللہ بن رواحہ تھے، ابو الحسن بن تیہان تھے، اسعد بن زرارہ تھے، نعمان بن حارثہ تھے. کہ تم کون ہو؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو آپ نے کہا اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعهم فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں تو وہ ایسے ہل گئے. قرآن ایک ایسی طاقت ہے جو پتھروں کو کوئی پگھلا کے رکھ دے. پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حرام
نہیں ملا، ایسا ہی ملا جہاں منڈی بہت دین میں صبح صبح سبزی منڈی جاتا ہے، وہاں وہ سبزی وہ
یہودی کہتے ہیں نبی آ رہا ہے. چلو چلو پہل کرو یہودیوں سے پہل کرو. یہ 6 کے 6 مسلمان ہو، یہ جولائی میں حج تھا، جولائی میں. انہوں نے کہا اگلے سال ہم پھر آئیں گے. آپ سارا سال خوش رہے. اگلا سال ہوا تو 12 آدمی ہے، 5 یہ 7 اور نبوت کا 12واں سال آ چکا ہے. آپ نے ان سے بات کی, یہ ایمان لائے, یہ واپس گئے. اگلے سال نبوت کا 13 سال آیا تو یہ پھر سارے اکٹھے ہوئے, 72 آدمی ہیں, دو عورتیں, ام ہمارا ام منیع, 70 آدمی. جس جگہ بیعت ہوئی اس جگہ آج ایک چھوٹی سی مسجد کھڑی ہوئی ہے, ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے. جب بڑے شیطان کو پتھر مار کر
دور سے جائیں
تو سیدھے ہاتھ پر پہاڑ کی اوٹ میں وہ مسجد نظر نہیں آتی. یہاں پر آپ نے رات کو اکٹھا کیا سب کو اور بیعت ہوئی.
ایسے ایسے واقعات کو وجود دے دیا ہے
کہ اللہ پاک کے پیغام کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. اور میری پانچ شرطیں ہیں, میری حفاظت کرو گے جان مال کے ساتھ, اور میرے اوپر میری مانو گے چاہے جی چاہے یا نہ چاہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے, بھلائی پھیلاؤ گے, برائی مٹاؤ گے, اور اللہ کی اطاعت میں نہ کسی رشتہ دار کے لان تان کو سنو گے, نہ قوم برادری کے پیچھے لگ کے اللہ کے حکموں کو چھوڑو گے. ان پانچ باتوں پہ یہ عہد نامہ ہوا. اس کے بعد ابو الحسن کہنے لگے یا رسول اللہ,
کئی کام ایسے ہیں جو عشاء تک چلتے ہیں تو بھائی نوکروں سمیت دکانیں بند.
تو آپ مسکرا پڑے, آپ نے
کہا نمازی نہ رہے, نہ گھروں میں کوئی عورت, نہ بازار میں کوئی مرد, وکلاء کے چیمبر بند ہو جائیں, ججوں کی عدالتیں بند ہو جائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی. تب آپ نے کہا بھائی ہجرت کی اجازت ہے, تو لوگ جانے لگے جانے لگے.
آ جائے گی جہان اڑ کے آئے گا ملتان کو دیکھنے کے, ملتان میں
تم ٹھہرو. ان کا صحبہ کیا
نماز اس صفت کے ساتھ کرو گے نا نیت, کون دکانیں بند کرے گا نماز پر؟ ماشاءاللہ پانچ وقت ہر ہر مرد عورت بوڑھا چھوٹا نمازی بن جائے, اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے اپنے دن کی ابتدا کرو.
اپنی جگہ پہ لٹایا اور خود وہاں سے نکلے, 100 آدمی دیکھ رہے تھے اور آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے, ایک بھی نہ دیکھ سکا. سیدھے ابو بکر کے پاس پہنچے, وہ آپ کو لے کر غار ثور کی طرف چلے. ادھر مدینہ ہے, ادھر غار
ثور کو ساتھ لینے کا نام ہے دعا. خالی رٹے رٹائے الفاظ کا نام نہیں. ہمارے نماز پڑھانے والے امام مساجد کو چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں.
پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو آپ چڑھ نہیں سکے, تو ابو بکر صدیق نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور سارا پہاڑ طے کیا اور اوپر جا
کی کڑیاں گنتا ہے, کوئی آنے جانے والوں کو دیکھتا, امین امین امین.
سوراخ زیادہ تھے تو اپنی پگڑی کو پھاڑا,
امین چل میرا بھائی امین. اس کو دعا نہیں کہتے, دعا فریاد کا نام ہے, دعا گڑ گڑائی اور آہوزاری کا نام ہے. اللہ کے سامنے ضد کر جاؤ بھائی, یا اللہ تو کر دے, یا اللہ تو کر دے. ایسی دعا روزانہ 5 منٹ مانگا کرو, روزانہ 5.
تو آپ رونے لگے, ہم کہے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ.
5 منٹ گھنٹوں میں بدل جائیں گے, پھر آپ کو کام کے لیے کسی کے در نہیں کھٹکھٹانے پڑے گے, خالی ہاتھ
کا ساتھی بناتے ہیں
اور ہلچل مچ جائے گی. ہلچل, دعا کے عادی بنو, دعائیں کروائی نہیں جاتی, میرے لیے خصوصی دعا کریں, سر ہو جاتے ہیں میرے لیے.
اور آپ یکم ربیع الاول کو وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچ گئے.
میں شروع کریں مل صاحب ذرا میرے لیے رو تو صحیح, ذرا میرے لیے ہائے ہائے تو کرو. کیوں
انتظار کر کے چلے جاتے تھے, اس دن بھی آئے اور چلے.
چلو میں کہوں گا ہائے 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 ہائے, تو میری ہائے ہائے اور آپ کی ہائے ہائے برابر ہو سکتی؟ خصوصی دعا اسے نہیں کہتے جو کروائی جائے.
یسر والو تمہارا ساتھی آ گیا, تمہارا مطلوب آ گیا, تو پھر لوگ بھاگے. اتنے میں آپ پہنچ چکے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھے اور بوڑھے نظر آتے, ہمارے نبی بالکل جوان نظر آتے. تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ ابو بکر نبی ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں, تو سب مسافر ادھر کرتے رہے اور ابو بکر بھی مسافر لیتے رہے تاکہ ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو اور آپ آرام کر لیں. اتنے میں مسافر کرتے 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 جب سب لوگ فارغ ہوئے تو وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھے آپ, تو سورج آ گیا تو دھوپ آ گئی, تو ایک دم ابو بکر اٹھے اور انہیں آپ پر چادر کو ایسے پھیلایا, تو پھر لوگوں کو پتا چلا او ہو ایسا مسافر غلط ہو گئے. پھر سارے دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے مسافر شروع کیے, وہ پہلے مسافر تو غلط ہو گئے تھے. تو آپ نے وہاں 2 ہفتے قیام فرمایا, یہ 4 دن زیادہ صحیح کال ہے, 2 ہفتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے, اب ان کو پتھر ماریں چونکہ ان کو شک پڑ گیا, کیونکہ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا اور آپ کا قد اب لمبا تھا. وہ کہیں یہ جو چار پائی پہ آدمی چھوٹا نظر آتا ہے, اب وہ چادر اوپر لی تھی تو انہوں نے پتھر مارے. تو حضرت علی ہائے کریں لیکن سر سے کپڑا نہ اتاریں. اور عرب میں یہ شرافت تھی کہ گھر کے اندر حملہ نہیں کرتے تھے, یہ شرف اندر نہیں گھستے تھے جب تک باہر نہ نکلے حملہ نہیں کرتے تھے. تو جب صبح حضرت علی اٹھے, بھائی تو ہے تو ہے, اچھا اب ہمیں پتا چلا وہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو تو ہم جتنے بھی پتھر مارتے تھے کبھی انہوں نے ہائی نہیں کی. تجھے پتھر پڑتے تھے تو ہائے ہائے کرتا تھا, ہمیں شک تو پڑ گیا تھا کوئی اور ہے, کیونکہ وہ تو ہائے کرتا ہی نہیں, تو ہائے ہائے کرتا تھا, شک تو پڑ گیا تھا, وہ کہاں ہے؟ کہاں کوئی, مجھے کیا پتا کہاں. تم جاگ رہے تھے, تمہیں پتا ہوگا میں تو سو رہا تھا, تم جاگ رہے تھے. پھر ان کو پو ہو ہو یہ تو کام الٹا ہو گیا, یہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو ان کے اوپر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیجا جس نے جالا تن دیا. جب وہاں کھوجی لے کر پہنچا تو امیہ کہنے لگا, امیہ بن خلف کہنے لگا, یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہہ رہا ہے یہاں تک کھرے کا کھوجی, یہاں تک پاؤں کے نشان ہیں. تو آپ خباس میں پہنچے, 14 دن قیام فرمایا, مسجد بنائی, مدینے کا سفر شروع کیا. جمعے کا دن 500 صحابہ انصار چاروں طرف حالہ بنائے ہوئے, بنو سالم کے محلے میں جمعے کا وقت ہو گیا, وہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی. افشوا السلام, اطعموا الطعام, وصلوا الارحام, وصلوا باللیل, والناس نیام. دیکھو جو کہیں کہیں سے نکالا جائے نا تو جاتے ہی پہلی دھواں دھار تقریر ان کے خلاف کرتا ہے. کہیں سے کسی کو نکال دو, کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی کسی کو نکال دے تو ایک دم اس کے خلاف تقریر کرے گا. کسی کو مسجد سے نکال دو, کسی کو کسی جگہ سے نکال دو تو دوسری جگہ پہلی تقریر ان کے خلاف کرے گا. سمجھ, ہمارے نبی نے تذکرہ تک نہیں کیا کہ مجھے مکے والوں نے نکال دیا, میرے اوپر ظلم کیا, میرے اوپر یہ کیا. آپ کا خطبہ سنو جمعے کا, پھر اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, افشوا السلام, سلام پھیلاؤ, صلوا الارحام, رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو, وصلوا باللیل, راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو, والناس نیام, جب دنیا سو رہی ہو, تدخل الجنۃ بالسلام, امن سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب عبداللہ بن سلام یہودی تھے جو یہ تقریر سننے آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ جملے سنتے ہی کہا یہ نبی ہے, کوئی اتنا خوبصورت کلام نہیں کہہ سکتا سوائے نبی کے. میں مسلمان ہوں. اس کے بعد آپ مدینہ چلے, سنیۃ الوداع سے آپ بلند ہوئے تو مدینے کی بچیاں باہر آ چکی تھیں, عورتیں چھتوں پر تھیں, مرد تو آپ کے ساتھ تھے, کچھ معذور بوڑھے گھر میں تھے. تب انتظار ہے کون ہے کون ہے. جو ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم پستی سے نیچے سے اوپر گھاٹی پر چڑھے اور پھر گھاٹی سے یوں مدینے میں اترنا تھا تو ایسے آپ کی پہلے اونٹنی نظر آئی, پھر یوں نیچے سے اس طرح آپ کا چہرہ بلند نظر آئے. اتنا چہرہ سامنے آنا تھا کہ میں قربان جاؤں ان بچیوں پر جن کو اللہ نے ایسی فصاحت عطا فرمائی تھی. یہ نظم ان کو کسی نے سکھائی نہیں, یہ یاد رہے, سکھائی نہیں. جو ہی چہرہ مبارک سامنے آیا, یہاں سے یوں آپ یوں نمودار ہو, نظر پڑنی تھی, ایک دم ساری بچیوں نے کہا چلا البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ چودہ کا چاند چڑھ آیا, طلع البدر علینا, وہ چودہ کا چاند چڑھ آیا, من ثنیات الوداع, وداع کی چوٹی سے گھاٹی سے وہ چاند چڑھ آیا, یہ آپ کی وجب الشکر علینا, ما دعا للہ داعی, ایہا المبعوث فینا, جئت بامر مطاع, جئت شرفت المدینہ, مرحبا بک یا خیر داعی. یہ فی البدیع اشعار تھے, پہلے انہوں نے لکھ کے یاد نہیں کیے ہوئے تھے. آفتاب نبوت پر نظر پڑی, اللہ نے فصاحت کے بند کھول. یہاں آ کر پھر آپ کی محنت اجتماعی ہو گئی, جماعتیں بھی بھیجی, لشکر بھی بھیجے, افراد بھی بھیجے, 25 مرتبہ خود گئے, 100 مرتبہ اوروں کو بھیجا, 125 مرتبہ اوروں کو بھیجا, 25 مرتبہ خود گئے. یہ چھوٹے 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 ملا لے جائیں, ویسے جو آپ کے ٹوٹل جو بڑے سفر ہیں صحابہ کے اور حضور کے وہ 87 ہیں, وہ ایک ایک کو بھی گنے تو پھر وہ جا کر 150 کے قریب بن جاتے ہیں, لیکن جن کو سفر کہا جاتا ہے, جس کو جماعت کہا جاتا ہے, وہ 87 ہیں. 25 میں آپ خود گئے, باقی میں آپ نے صحابہ کو روانہ کیا, پھر آپ نے 10 ہجری میں حج کا اعلان کیا. جب آپ مدینے سے چلے تو آپ کے ساتھ 12,000 تھے, اور جب آپ عرفات میں پہنچے تو آپ کے ساتھ 1,25,000 تھے, پھر جب آپ مینا میں پہنچے تو آپ نے کہا کل جو بلغ شاہد الغائب, اب میرا پیغام غائبین تک تم نے پہنچانا ہے. بھائی ایک زمانہ ہوا امت نے اسلام کو دنیا میں پھیلانا چھوڑا تو نتیجہ کیا ہوا. ایک وقت تھا فلپائن میں 87% مسلمان, اب 17% مسلمان, کہ خود مسلمان اسلام سے نکل گئے. ہماری جماعت میامی کھڑی تھی, میامی جو بالکل امریکہ کی ایک جگہ سے دم سی بنتی ہے, وہ شہر میامی ہے. اور ہم آئے تھے ویسٹ انڈیز سے واپس آئے تھے, ویسٹ انڈیز سے میامی میں اترے تھے, تو ایک لڑکی آئی ہمارے ایک ساتھی کے پاس, اس نے ٹوپی پہنی تھی, عربی ٹوپی پہنی تھی, تو اس کے پاس آ کر اس کو اسے دیکھنے لگی. انہوں نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے کہ میرا دادا تیرے جیسا تھا, تیرے جیسے ٹوپی پہنتا تھا, تیرے جیسا لباس پہنتا تھا. کہا وہ کہاں سے تھا؟ کہا وہ مراکش سے تھا, مراکش سے. کہا اس کا مطلب ہے پھر تم تو مسلمان ہو؟ کہا نہیں میں تو عیسائی ہوں, لیکن میرا باپ اور دادا دونوں مسلمان تھے. تو اس نے کہا مسلمان کا بیٹا تو مسلمان ہوتا ہے, تو تو عیسائی ہو ہی نہیں سکتی. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, عیسائی بھی ٹھیک ہے مسلمان بھی ٹھیک. اتنا درد ہوا, اتنا غم ہوا کہ عرب نسل عیسائی ہو جائے, عرب نسل. تو دعوت کے کام, اس تبلیغ کے کام کو ایک عرصہ ہوا امت نے چھوڑا. پہلے 300 سال ایک نقل و حرکت تھی, ایک نقل و حرکت تھی, تو چلتے 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 اسلام کا یہ قافلہ ہمارے علاقے میں دیپال پور کشمیر تک پہنچا ہے, اور ادھر ترکستان میں کاشغر تک پہنچا ہے, اور یورپ میں استنبول کے دروازوں پر دستک دی ہے, افریقہ میں سینیگال چاڈ کے صحراؤں تک پہنچے ہیں, شمالی افریقہ سارا انہوں نے اس چند سالوں میں انہوں نے اس کا گھیراؤ کر کے وہاں اللہ کا پیغام بلند کیا ہے, پہنچایا ہے. پھر انہوں نے پار کیا ہے بحروں کے انوس کی, چھوٹے بحر اطلس کو پار کیا ہے, اور وہ اسپین میں داخل ہوئے ہیں, پرتگال میں داخل ہوئے, جنوبی فرانس پیرس سے 150 کلومیٹر دور تک. یہ 100 سال میں مسلمان پھر گیا ہے, اور 100 سال کے اندر لاکھوں مربع میل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچایا, ذریعہ وہ ان لوگوں کو بنایا جنہوں نے اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا, در کو در نہ سمجھا, بیویاں چھوڑی, بچے چھوڑے, ماں باپ چھوڑے, اور اس پیغام الہی کو دنیا میں زندہ کرنا اپنا کام بنا کر وہ علاقوں کی قید سے آزاد ہو کر پھرے, جغرافیے کی قید سے آزاد ہو کر پھرے, اور ان میں سے کم ہی تھے جن کو واپس لوٹنا نصیب ہوا. وہ قبروں میں دفن ہوتے چلے گئے اور اسلام کا پودا زمین سے باہر آتا چلا گیا, وہ مرتے چلے گئے اور اسلام زندہ ہوتا چلا گیا. میرے بھائیو, ایک عرصے کے بعد یہ آواز دوبارہ لگی ہے کہ ہر ہر مسلمان اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچائے, ہر ہر مسلمان اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرے. اس پھرنے سے صفات زندہ ہوں گی, اس پھرنے سے ایمان زندہ ہوگا, ایمان میں بہار آئے گی, صفات میں بہار آئے گی. ہا ہا, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, ایک چھاتی کا دودھ پینے والا اپنے سگے بھائی کو سلام نہیں کرتا, ایک کھاٹ پہ سونے والے برسوں ایک آنگن میں کھیلنے والے سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو. یہ سگے بھائیوں کی نفرت کا حال ہوا, تو صوبے تو خود ہی لڑے, مسلمان مسلمان کے خون سے کھیلنے لگا, مسلمان مسلمان کے خون کو سستا بنا بیٹھا. تو پھر اللہ نے ہم پہ یہودی مسلط کر دیے, کافر مسلط کر دیے, پہلے ہم نے ایک دوسرے کو مارا, پھر انہوں نے ہمیں مارا, پہلے مسلمان نے مسلمان کی بیٹی سے زنا کیا, پھر کفار نے ہماری بیٹیوں سے زنا کیا, پہلے مسلمان نے مسلمان پہ ڈاکے مارے, پھر کفار نے ہم پہ ڈاکے مارے, پہلے مسلمان نے مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا, پھر کافروں نے ہماری عزتوں کو لوٹا, پہلے مسلمان نے مسلمان کو بے عزت کیا, پھر کافروں نے ہمیں بے عزت کیا, مسلمان نے مسلمان کے گھر کو آگ لگائی, پھر کافروں نے ہمیں آگ لگائی, پہلے مسلمان نے مسلمان کو دھوکا دیا, پھر کافر نے ہمیں دھوکا دیا. میرے بھائیو, ہم تو خود اپنے دشمن بن بیٹھے, اس کشتی کو خود توڑ بیٹھے جس کے کنارے پہنچنا چاہتے تھے, اس باغ کو خود آگ لگا دی جس کا پھل کھانا چاہتے تھے, اس گھر کی بنیادوں کو خود اکھاڑ دیا جس کی چھت تلے آرام کرنا چاہتے تھے. اسلام جب مسلمانوں پہ غالب نہ آیا تو کافروں پہ کیسے غالب آتا, حق جب حق والوں پہ غالب نہ آیا تو وہ باطل پہ کیسے غالب آتا. حق نعرے لگانے سے تو نہیں زندہ ہوتا, اسلام زندہ باد اور کفر مردہ باد. بھائیو, اس سے تو بات نہیں بنتی, اسلام ہمارے اندر ہوتا, اذان پر شیخ پورا بند نظر آتا, مسجدیں آباد ہوتی, بازار سنسان ہوتے, گزرنے والے پوچھتے کیا ہوا, ان سے کہا جاتا یہ مسلمان ہیں, یہ اذان پہ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ کاروبار نہیں کرتے, ریڈیو نہیں چلاتے, دفتر نہیں چلاتے, گھر نہیں بیٹھتے, اذان ان کو کھینچتی ہے اللہ کی طرف, اذان ان کو کھینچتی ہے دکانوں سے, زمینداروں سے, کھلیانوں سے, دفتروں سے, اور ان کو جھکاتی ہے اللہ کے دربار میں. یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائی, یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے معراج عطا فرمائی. معراج, نماز ہماری معراج ہے, سجدے میں سر رکھو, اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤ. تو بھائی, یہ ماحول ہوتا, اذان ہوتی, دکانیں بند ہوتی, دفتر بند ہوتے, اور ہر آدمی مسجد کو دوڑ رہا ہوتا, اور ہر نوجوان کے ماتھے کا جھومر وہ سجدے کا نشان ہوتا, ہر 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 نوجوان کی آنکھوں کا سرما وہ حیا ہوتا، ہر نوجوان کا زیور وہ اچھے اخلاق ہوتے، ہر تاجر کا زیور اس کی دیانت اور صداقت ہوتی. یہ محنت مٹی، سب مسلمان کو دھوکہ دینے لگ گیا، دھوکہ دینا تجارت بن گیا، دھوکہ دینا ایک فن بن گیا. عبید بن یونس بن عبید ریشمی کپڑے کے تاجر بچے کو دکان پہ بٹھا کے باہر نکلے، ایک خالص ریشم بیچتے تھے، ایک ناخالص بیچتے تھے، آدھا آدھا قیمت میں فرق، 400 درہم کا خالص ریشم، 200 درہم کا ناخالص. واپس لوٹے، ایک آدمی دکان سے اترا، بغل میں وہ لے کے جا رہا تھا تھان، کہا بھائی کتنے میں لیا؟ کہا 400 میں. کہنے کے مہنگا لیا. ان کا نہیں سستا ہے، میرے علاقے میں 100 روپیہ نوفا چھوڑے گا، 400 کے لے جا رہا ہوں، 500 کا بک جائے گا. کہنے لگے تو اس پہ 300 منافع کما سکتا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ یہ میری دکان کا ہے، تو مہنگا خرید کے جا رہا ہے، واپس آؤ. اس کو واپس لے کر آئے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے یہ تو نے 400 بھول کے بتایا کہ جان بوجھ کے بتایا؟ کہنے لگا میں نے مانگا اس نے دے دیا. اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ واہ 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 شاباش پترا، 100 روپیہ تو انعام لے، تو آج پیور بھی کٹ گئے، شاباش، ان کینچی رکھی کر، چنگا منی آئی، چنگا منی آئی. جا کے بیگم کو بھی سناتے، آج تو میرے پتر کمال کر چھوڑے، وہ 200 400 مر دیتی اس. انہوں نے کیا کہا؟ ہائے ہائے، وہ تجھے شرم نہ آئی مسلمان سے دھوکہ کرتے ہوئے، تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے، تجھے 200 میں بھی تو منافع تھا، تو تم نے 400 کس لیے لیے؟ کہنے کہ بھائی اللہ کو جان دینی ہے، یہ 200 کی چیز ہے، 400 میں نہیں بیچ سکتا. 200 واپس کیے. جب دین کی محنت زندہ تھی تو بازار کا تاجر ایسا تھا. اس وقت جو بازار میں جانا ہوتا ہے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں لوٹیں گے، کہاں لوٹیں گے. ہماری تو تجارت کی جنت، مائیں گھروں میں بیٹھ کے روئیں، اولاد ان کا حال نہ پوچھے، بوڑھے باپ ہوں اور اولاد جوان ہو اور ان کے پاؤں نہ دبائے، ان کی خدمت نہ کرے، عرش روئے زمین روئے. آپ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جب ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک ہوگا تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. جب اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرے تو سمجھنا قیامت قریب ہے. تو میرے بھائیو، ہم قیامت کو قریب نہ لائیں، قیامت کو قریب نہ لائیں. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں میں پڑ جاؤ، معافیاں مانگو، ان کے پاؤں دھو کے پی لو. یہ چلے گئے تو پھر یہ دولت کبھی ہاتھ نہ آئے گی، ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے یہ محرومی رہے گی، اس کا کوئی علاج نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا، کوہ طور پر آئے تو اللہ نے کہا سنبھل کے آیا کر، تیری دعائیں دینے والی چلی گئی، اب سنبھل کے آیا کر. اور جب مائیں گھروں میں رو رہی ہوں، اولاد کہہ رہی ہو بکواس نہ کر، باپ بوڑھا ہو گیا کما 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 کے، بچوں کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن کوہلو کو بیل کی طرح پستا رہا، جب اولاد جوان ہوئی تو کہتی تو میرے واسطے کیتا کی ہے، تو میرے واسطے بنایا کی ہے. ایسے یہ ایسے بول ہیں جو زمین کو پھاڑ دیں، آسمان کو گرا دیں، سمندروں میں آگ لگا دیں. عبداللہ بن عمر اپنی بیٹھے تھے حرم میں، اور ایک شخص نے اپنی ماں کو طواف کرایا، کندھوں پہ بٹھا کر ہانپ گیا، کہنے لگا طواف کرانے کے بعد اپنے، کہنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور حضرت کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تیری ماں نے تیری پرورش کرتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا تو اس ایک سانس کا حق بھی نہیں ادا کر سکا، ایک سانس کا حق بھی نہیں ادا کر سکا. مرد دم تک ماؤں کے ناخنوں سے پیشاب پکانے کی بدبو نہیں جاتی، اولادیں جوان ہو کر ان کو چھنڈ کے رکھ دیتی ہیں، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اولاد کے لیے کما کما کے، اور اولاد ان کو اس طرح ٹھوکروں میں رول دیتی ہے جیسے نوکر ہوں باپ نہ ہوں. پر ہم کوئی نیا دین نہیں زندہ کر رہے، کوئی نیا فرقہ نہیں بنا رہے، کوئی نیا مسلک نہیں رہا. میں کیا باتیں کر رہا ہوں، ان میں سے کون سی بات ہے، کون سی بات ہے جو آپ کے ذہن کے خلاف ہے، کون سی بات ہے جو آپ کی سوچ کے خلاف ہے؟ ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا کسی نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا آئے ہائے میں دن میں چلوں میں دن میں چلوں تو یہ میرے پیچھے چلتا ہے، میں رات میں چلوں تو میرے آگے چلتا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں۔ رات کو آگے کیوں چلتا ہے؟ کہ کہیں آگے سے کوئی دشمن وار نہ کر دے، کہیں آگے سے کوئی دشمن وار نہ کر دے۔ میرے ساتھ کھانے پر بیٹھتا ہے تو جب میں ہاتھ بٹاتا ہوں کھانے کے لیے تو یہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ کہیں ایسی چیز نہ میں اٹھا لوں جو میرے باپ کو پسند ہو اور میں پہل کر جاؤں۔ جب میرا ہاتھ کھانے سے واپس آتا ہے پھر یہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، جب میرا ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ یہ میرا حسن ہے۔ اور اب اولادیں کہتی تم نے واسطے کیتا کی ہے، مائیں جنت کے دروازے، باپ جنت کے دروازے، جو صبح جا کر ماں باپ کی زیارت کر لے، کچھ بھی نہ کہے، کچھ نہ کہے، صرف زیارت کر لے، تو صبح سے شام تک جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے، دو دروازے کھل جاتے، ایک ہو تو ایک، دو ہو تو دو، شام کو چلا جائے صبح تک کھل جائے۔ اور اگر خدمت کرے گا تو پھر کیا ہوگا، دعائیں لے گا تو پھر کیا ہوگا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا ماں ہے؟ کہا جی مر گئی۔ خالہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا، جاؤ اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ ہم تو اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی نیا مسلک تو نہیں لا رہے، کوئی نیا نیت نہیں بنا رہے۔ وہ تھوڑا پھر کا ہو رہے ساٹا ہو رہا، کون سا ہمیں بتاؤ تو، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں دو گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے، کسی ایک بات پر تو کہو گیا گل تو ساڑے مسلک کے خلاف کی۔ تو جماعت آ جائے مسجد میں تو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہو، نکل جاؤ تھی بھابھی آ گئے ہو، تھی رسول نہیں، میں تو میں نے ساری بات ہی اللہ کے رسول کی۔ اب یہ جو اجتماع لوگ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اس کے بعد ووٹ مانگنے ہیں؟ یہ جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کی محبت میں تو بلا رہے ہیں کہ لوگ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جائیں، اس کی زندگی پر آ جائیں۔ اگر یہ گستاخ رسول ہوتے تو جو ایک دفعہ دن میں داڑھی منڈاتا اس کو کہتے دو دفعہ داڑھی منڈایا کر، جو عورت بے پرد ہوتی اس کو کہتے تو اور لباس مختصر کر، نمازیوں کو کہتے نمازی چھوڑ دو۔ اور یہاں تو پہلی چیز ہی اتباع سنت کا زیور ملتا ہے۔ میں کراچی سے آ رہا ہوں، جنید جمشید تین دن میرے ساتھ رہا، مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہو چکی، مجھ سے بڑی اس کی پگڑی، ماشاءاللہ لمبا چوڑا خوبصورت جوان، کیا اسٹیج پہ ناچنے والا۔ وہ خود کہتا تھا میں لوگوں کو اشارہ کرتا تھا تو لوگ ناچتے تھے، اٹھاتا تھا تو اٹھ جاتے تھے، بیٹھاتا تھا تو بیٹھ جاتے، ہزاروں انسانوں کو انگلیوں پہ نچاتا تھا۔ تو اگر ہم اس کو گستاخ رسول بناتے تو کہتے اور گایا کر، اور زیادہ کر۔ ہم تو دس برس اس کے پیچھے پھرے نوکروں کی طرح، منتیں کر 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 کر، آج اللہ کے فضل سے وہ غلام رسول بن چکا ہے، وہ عاشق رسول بن چکا ہے۔ کیا خیال ہے، کمائی چھوڑنا آسان کام ہے؟ کروڑوں کی کمائی چھوڑی، کروڑوں کی، حالانکہ اس کا لگتا کیا تھا، خالی ایک گھنٹہ جا کے اسٹیج پہ اچھلنا کودنا اور چند بولی بولنی تھی، اور اس پر اتنی دولت، اس کو ٹھوکر مار دینا، تو کیا خیال ہے تبلیغ والوں نے اس کو گستاخ رسول بنایا کہ عاشق رسول بنا۔ موسیقی حرام، گانا حرام، اس کی کمائی حرام، اس کا سننا کبیرہ گناہ ہے۔ تو بھائی اگر تبلیغ والے کسی کو گستاخ بناتے تو وہ تو اس کو اور آگے کھڑا کر دیتے۔ بھائی یہ تو پیغام ہی محبت کا ہے، پیغام ہی عشق رسول کا ہے، ہم کیوں نکلے ہیں؟ تو ریمنڈ والوں نے ہمیں چندہ تو دیا نہیں، وہاں اتنے سال ہو گئے ریمنڈ میں، پڑا بھی صحیح، کبھی تو کوئی چلو ایک روپیہ ہی دے دیتے، اور ہزاروں آدمی آ رہے، کوئی فنڈ نہیں، کسی جماعت کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، پیسے لے لو۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا تمہیں تو امریکہ دیتا ہے، میں نے کہا جا تینوں ہی لے کے دینا، میں نے پتا تینوں قرضہ چڑھے گا، ہمارے علاقے کا تھا، میں نے پتا تیرے تو قرضہ چڑھا، میں تینوں ہی لے دے۔ اور بے وقوف آدمی اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ایسی مزہ کا خیز باتوں کو مان لیں۔ اب ان کو تو نکالا ہی اللہ اس کا رسول کی محبت نے ہے۔
مورخہ 8 اکتوبر سن 2003، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شیخوپورہ میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا والدین کے حقوق. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على
بہت سی بے اکرامی
تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما ما